سريع رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اس سے پہلے کہ اردو کا ہمارا واعظ اور بیان شروع ہو، گزارش ہے کہ اگلی صفوں میں جگہ ہے تو اس جگہ کو پہلے پر فرما دیں. ایک بات کی یاد دہانی، درخواست، گزارش کی جاتی ہے کہ جمعے کے لیے خاص طور سے اور بقیہ نمازوں میں عام طور سے مسجد کا ادب بھی یہ ہے اور باعث اجر اور ثواب بھی یہ ہے کہ جتنی اگلی صفوں میں امام کے پاس ہوں گے اتنا ہی اجر، ثواب، نورانیت زیادہ ہوگی، زیادہ فائدہ ہوگا. آج سے سورہ تحریم کا مطالعہ شروع کرنا ہے. سورہ حجرات پر گفتگو چلتی رہی اور پھر بالآخر پچھلے جمعے سورہ حجرات کی مطالعہ مکمل ہوا. جمعے کے اردو کے بیان میں ہم نے اس بات کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ قرآن سے بڑھ کر نصیحت کوئی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے داعی ہیں، آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعوت قرآن پر مشتمل. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیغام دیا ہے، سمجھایا ہے، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم نے جمعے میں مختلف قرآن کے مقامات سے مطالعے کا سلسلہ شروع کیا. پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، چند بات عرض کروں گا اور پھر جیسے میں نے اس سے جمعے میں وعدہ کیا تھا، جو انتہائی حساس مسئلہ آج کل چل رہا ہے، توہین رسالت اور ناموس رسالت کی تحفظ کا، تحفظ ناموس رسالت اور قانون توہین رسالت کا جو مسئلہ آج کل چل رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا. لیکن یہ سلسلہ بھی ساتھ میں چلتا رہے، جو موجودہ حالات حاضرہ کے تحت پیدا ہونے والے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں، آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں، ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا. تب تقریم ازواجک، آپ اپنی بیویوں کے مزے چاہتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ تو معاف کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ نے تم لوگوں کے لیے اس بات کو مقرر کیا ہے کہ تم اپنی قسموں کو کا کفارہ دے دو. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا پشت پناہ ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ بڑا ہی جاننے والا، بڑا ہی کمال حکمت والا ہے. اچھا، اس آیت کا پس منظر یہ ہے، شان نزول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عصر سے لے کر مغرب تک اپنے ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے خبر گیری کے لیے جایا کرتے ہیں. تو ایک دفعہ آپ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان کے پاس ایک شہد آیا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا. زینب رضی اللہ تعالیٰ نے شہد پیش کیا، آپ نے تھوڑی دیر اس کو شہد کھانے میں لگ گئی. دوسرا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ شہد ابھی باقی تھا. اگلے دن بھی اس شہد کو پیش کیا تو اس میں تھوڑا سا وقت لگ گیا. اب حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات تھوڑی سی ذرا گزری. آگے بڑھنے سے پہلے دوبارہ سے ایک بات نرس کروں گا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور صحابیات میرے اور آپ جیسے انسان تھے. میرے اور آپ جیسے انسان کا مطلب یہ ہے گوشت پوست کے انسان, جس کے ساتھ جسمانی عوارض بھی لگے ہیں, اس کو بھوک بھی لگتی ہے, تھکاوٹ بھی لگتی ہے, ناراضگی بھی ہوتی ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, غمی بھی ہوتی ہے, صدمہ بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, گرمی بھی لگتی ہے, سردی بھی لگتی ہے, سب کچھ ہے انسان کے ساتھ. تو صحابہ کرام ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی مخلوق تھی جس کے ساتھ نہ کوئی جذبات تھے, نہ احساسات تھے, نہ کیفیات تھی, نہ کوئی عوارض تھے, کوئی دقت نہیں تھی, بس وہ تو کیا ہی کہنا انسانیت سے اوپر کی, ایسی بات نہیں ہے. انسان تھے اور بحیثیت انسان جیسے خیالات وسوسے پریشانی ہمیں آتی ان کو بھی آتی تھی. فرق ہمیں اور صحابہ کرام میں یہ ہے کہ وہ اپنے ہر مسئلے میں اللہ کی بات, اللہ کے نبی کی بات کو آگے رکھتے تھے. علی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ذرا گزری. اچھا عائشہ خود فرماتی ہے کہ مجھے کیونکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تک حضور نے خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کرتا. حضور کا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا تعلق تھا عجیب. خدیجہ الکبریٰ کی انتقال پر مراحل کے بعد حضور اکیلے رہ گئے اور یہ وہ دور تھا جب شدید مشقت طائف کا سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کی بات کا سفر. اب یہ وہ دور جب کہ انتہائی مشقت پریشانی, تو صحابہ کرام کو بھی لگا کہ حضور کو بھی کوئی ضرورت ہے کہ وہ گھر کے اندر کوئی سکون ہو. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی پہلے حضور کو مشورہ دیا, سودا سے آپ کا نکاح ہو گیا, بیوہ سے ان سے نکاح ہوا. حضرت سودا سے نکاح کے بعد پھر دوسرا جو نکاح ہوا اور عائشہ سے ہوا. نکاح مکہ میں ہوا لیکن ابھی عمر کم تھی, تو یہ طے ہوا کہ جب یہ بڑی ہو جائیں گی, بالغ ہو جائیں گی, پھر ان کی رخصتی ہوگی. تو جب مدینہ میں آ گئے تو یہ بالغ ہو گئی, بالغ ہونے کے بعد ان کی رخصتی ہوئی. تو گویا کہ عائشہ کو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب حضرت عائشہ کے نکاح میں آنے کے بعد بقیہ سارے نکاح اس کے اس میں ہوئے, یعنی بقیہ سات نکاح ہیں. یعنی آپ یہ سمجھے گا کہ جب حضور کا وصال پر مجاز ہوا تو آپ کے عقد میں نو ازواج تھیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں, کیونکہ آج کل یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے. جیسے یہ ناموں سے رسالت کا مسئلہ تو ابھی اٹھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیوں فرمائے؟ یہ سوال خاص طور سے عیسائی مسلمانوں کے ذہنوں میں کرتے ہیں. اچھا عیسائیوں کی ایک مجبوری بھی ہے, ان کی مجبوری کیا ہے؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ مثالی شخصیت کس کو سمجھتے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں, اور نہ صرف ان کو مثالی شخصیت سمجھتے ہیں بلکہ نعوذ باللہ من ذالک ان کا عقیدہ تو کیا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی اس حال میں گزاری کہ آپ کو نکاح کا موقع نہیں آیا. اس حال میں ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ نے زندہ آسمان کو اٹھا دیا, ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک سبھی پر جان دی. تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح ایک بھی نہیں کیا, تو یہ تصور ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ مجدد رہنا, نکاح کے بغیر رہنا کوئی کمال کی بات ہے. اس سے جو راہب ہیں اور ان کے جو پادری ہیں, بشپ ہیں, جو بھی جو ان کی مذہبی شخصیات ہیں, وہ رہبانیت کی تعلیم دیتے ہیں کہ تم بغیر نکاح کے رہو, بیوی نہ ہو, بچے نہ ہو, آدمی گھر بار کی زندگی سے بالکل کنارہ کش ہو. یہ آدمی اللہ سے نزدیک ہے. جو آدمی بیوی بھی رکھتا ہے, بچے بھی رکھتا ہے, گھر بار کی مصروفیات بھی ہیں, وہ آدمی ٹھیک ہے دیندار نہیں ہو سکتا, اللہ کا قریب نہیں ہو سکتا. یہ تصور عیسائیت کا. اب ان کی مجبوری یہ ہے کہ جب وہ اس عینک کو لگا کر ہمارے مذہب اسلام کو دیکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ان کو ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ ایک نہیں بلکہ دو نہیں بلکہ کل 11 لکھا ہے، اور جب حضور کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 ازواج، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ میں عرض کروں گا، پہلے جو بات چل رہی تھی وہ میں عرض کر دوں. بات یہ چل رہی تھی کہ عائشہ کے نکاح میں آنے کے بعد باقی نکاح ہوئے، عائشہ فرماتی ہے کہ جو باقی نکاح ہوئے ان میں کسی پر مجھے اتنا زیادہ غیرت، اور غیرت سے مراد وہ خاص جذبہ رقابت ہے، جو ایک شوکن کے بارے میں جذبہ رقابت پیدا ہوتا ہے وہ مجھے اس سے زیادہ اور کسی پر نہ ہوا جب حضور کا نکاح حضرت زینب سے ہوا. زینب بنت جحش یہ حضور کی فوبیزاد بہن تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چاہت سے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے ہر زید بن حارثہ سے کروایا، لیکن بہرحال مزاج فرق تھا. زید بن حارثہ حضور کے بیٹے، ذی القعدہ صحابی، جنگ موتا میں بعد میں شہید ہونے والے. زینب بنت جحش وہ بھی صحابیاں، بعد میں ازواج مطہرات میں شامل ہونے والی بڑی صفات والی خاتون، لیکن مزاج میں مناسبت نہیں ہو سکی. اور بالآخر جیسا کہ اللہ کو منظور تھا دونوں میں جدائی ہو گئی. اب اللہ نے کہا کہ نبی آپ نے نکاح کرنا ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان بھی تھے، پریشان اس وجہ سے تھے کیونکہ اپنے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں عربوں کا رواج یہ تھا کہ ایسی ہے جیسا کہ سنگی بہو ہے. اسلام نے اس رواج کو توڑنا تھا، تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ اس رواج کو توڑنے کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ خود آگے بڑھ کر ان سے نکاح کریں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر ان سے نکاح کر لیا. جب نکاح ہوا تو عائشہ بہت حسین و جمیل تھی، قریش کے خاندان کی بہت اونچا خاندان بھی، شکل و صورت بھی آلہ ہے، تو اس پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا محسوس ہوتا. مختلف روایات میں عائشہ کا واحد اگر کسی سے کوئی تھوڑی سی 19-20 کھٹپٹ منقول ہے تو زیادہ بھی گھر سے ہے. بھلے واقعہ کی نقل کر دوں، میں کر رہا تھا کہ صاحب اقرار کے واقعات میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باوجود انسان ہونے کے کس طریقے سے ان لوگوں نے شریعت کو، دین کو مقدم رکھا. تو اب میں کر رہا تھا ایک دفعہ عائشہ کی باری کی، حضور کا قیام عائشہ کے پاس تھا. حضرت زینب بنت جحش جن کا واقعہ بھی سنا رہا تھا آپ لوگوں کو، انہوں نے ایک پیالہ بھیجا کھانے کی چیز کی پیالہ تھا. حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا، میری باری میں اس نے پیالہ کیوں بھیجا؟ وہ ڈنڈا مار کے پیالہ توڑ دیا. حضور صاحب کا کھانا کھا رہے تھے، حضور نے کہا کہ کھاؤ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تو وہ پیالہ جو کرسیاں تھیں وہ اٹھا کر عائشہ کو دی، یہ تم رکھ لو. اور عائشہ کا پیالہ لے کر ان کو دے دیا کہ بھائی تمہارے برتن کا نقصان کیا ہے، تم اس کی تلافی کرو. تو یہ واقعہ چلتا رہا، اور عائشہ کو بڑا محسوس ہوا کہ یہ تھوڑا سا اضافی وقت زینب بنت جحش کیوں دیا. تو حضرت عائشہ نے اس بات کی پلاننگ کر لی اور اس بات کی منصوبہ بندی کر لی کہ اب اگر حضور آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر کہتے ہیں درختوں پر لگنے والی ایک گوند کو، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا درختوں کے اوپر گوند لگی ہوتی ہے، اس کی ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی صفائی بہت پسند تھی، لیکن اس وجہ سے کہ آپ کے پاس مسلسل فرشتے آتے، جبریل امین آتے، آپ اپنے منہ اور اپنے پاس خوشبو کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے. تو جب حضور زینب کے پاس سے گئے اور پھر تاخیر ہوئی اور عائشہ کے پاس پہنچے، اب یہ جو پلاننگ تھی منصوبہ بندی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی تھی، تو اب حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی گوند کی بو آ رہی ہے. تو حضور نے کہا میں نے تو کوئی گوند نہیں کھائی، وہ مغافیر نہیں کھائی. تو کہا کہ ہو سکتا ہے جس جو شہد آپ نے کھایا ہو اس کی مکھی مغافیر پر بیٹھی ہو. حضرت حفصہ کے بعد حضرت حفصہ نے بھی یہ کہا اب حضور نے اس بات کی قسم کھا لی کہ آئندہ کبھی میں شہد بھی کھاؤں گا، قسم کھا لی. یہ نہیں کہا کہ شہد میرے لیے حرام، یہ نہیں کہا. حضور نے صرف اتنا کہا کہ آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، قسم کھا لی اس بات کی. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کو اتارا، اور آیت کو کیا اتارا کہ یا ایوہ النبی، اب اس آیت کا دوبارہ سے ایک دفعہ ترجمہ ملاحظہ فرمانے، یا ایوہ النبی لما تحرم، اے نبی آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کے مزید چاہتے ہیں. اللہ غفور الرحیم، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ نے اس بات کو لازم کیا ہے، مقرر کیا ہے کہ تم لوگ اپنے قسموں کا کفارہ دے دو. واللہ مولاکم، اللہ تمہارے مولا ہیں. وہو العلیم الحکیم، اور وہ کمال علم والے، کمال حکمت والے ہیں. یہ تو چند باتیں جو سورہ تحریم کا آج ہم نے آغاز کیا، اس کے حوالے سے میں نے کر دی. جو مسئلہ چل رہا ہے ناموس رسالت کے حوالے سے، تحفظ ناموس رسالت کا قانون ہے، توہین رسالت کا، اس کے حوالے سے آخر میں چند باتیں عرض کرنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب کرنا. سب سے پہلا سوال تو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ کیا حضور کے زمانے میں کسی آدمی کو توہین رسالت کے اوپر قتل کیا گیا؟ پہلا سوال. اگرچہ اس موقع پر یہ سوال اس لیے بھی بنتا ہے کیونکہ یہ بحث ہو چکی، پارلیمنٹ میں بھی ہو گئی، اور آپ کی حکومتی ادارے، وفاقی شرعی عدالت، اسلامی نجاتی، ان لوگوں نے بحث کر کے اس قانون کو بنا لیا. اب اس کے بارے میں دوبارہ سے سوال اٹھانا یہ غلط ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ بحث ہو چکی تو اس کو قانون کو تسلیم کرنا چاہیے. جب بھی کوئی قانون ہماری مرضی کے خلاف ہوگا تو ہم اس قانون کے بارے میں یہ سوال اٹھائیں گے کہ قانون ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، تو اس کا اختیار تو نہیں دیا جا سکتا. تو یہ سوال اٹھانا ہی بنیادی طور پر غلط ہے. لیکن دو واقعات میں نقل کر لیتا ہوں تاکہ یہ بات ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ معاف کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ شفیق تھے، سب سے زیادہ مہربان تھے، آپ تو منافقین پر بھی مہربان تھے. آپ نے تو عبداللہ بن عبید جیسے رئیس المنافق، جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت لگائی، اس کو بھی آپ نے قتل نہیں کیا. تو حضور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو حضور کی توہین کرے اس کو قتل کر دیا جائے؟ اصل میں لوگوں میں اس میں دو چیزوں میں گڑبڑ ہو رہی ہے، سمجھنے میں آسان ہے. دیکھیں، ایک ہے کوئی آدمی حضور کو جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر، ذاتی طور پہ حضور کو تکلیف پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود اس کو معاف کر سکتے تھے. جیسے میں کوئی بھی انسان مسلمان اس کو ذاتی طور پہ کوئی صدمہ پہنچے اس کو معاف کرنے کا اختیار ہے، یہ حضور کے پاس اختیار تھا کہ وہ معاف کر سکتے تھے. لیکن کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ بحیثیت نبی اور رسول کے، اس کو لوگوں کے سامنے استہزاء مذاق کے ذریعے سے کمتر کرنے کی کوشش کرے، اس کی تحقیق کرے، منصب رسالت کی تحقیق توہین رسالت ہے. اور جس نے حضور کے زمانے میں اس پوزیشن کو اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف سخت اقدامات کیے. جہاں معاف کیا وہ ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا، ہمیشہ چھوڑ دیا، ذاتی انتقام نہیں لیا. لیکن جو آدمی اس پوزیشن پر آ گیا کہ حضور کی حیثیت و حیثیت نبی کے، اس کو استہزاء، تحقیر، مذاق کے ذریعے سے لوگوں میں مشکوک کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف سخت اقدامات کیے. دو مثال دے رہا ہوں. ایک کعب بن اشرف، یہودیوں کا سردار، آج بھی اس کا گھر باقی ہے. ویسے باقی چیزیں تو سعودی عرب گورنمنٹ نیچے گراتی رہتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کعب بن اشرف کا گھر اس کو باقی رکھا، لکھتے بھی لگا ہے اس کو، کعب بن اشرف کا گھر مدینہ کے پاس.
تو کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، بہت ہی خبیث تھا. احد کے بارے میں جو احد اور خندق کے بارے میں جو اس کی پلاننگ تھی، یہ کعب بن اشرف کی تھی کہ یہ سب مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں. تو مستقل یہ کسی نہ کسی درجے میں پیچھے لگا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کوئی ہے جو اس آدمی کی اذیت رسانی سے نجات دلائے؟ تو محمد ابن مسلمہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو نقل کراؤں گا، محمد ابن مسلمہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور میں تیار ہوں، لیکن کیونکہ وہ سردار ہے اور یہودیوں کے بالکل درمیان میں ہے تو کچھ تھوڑی سی ہیرا بازی کرنی پڑے گی، اس کی اجازت دے، انہوں نے اجازت دے دی. تو یہ گئے اور جا کے درا بات کر کرا کے کسی طرح اپنے ساتھیوں کو گئے تلواروں کے ساتھ اس کا کام تمام کر کے. لمبا واقعہ ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں. تو یہ واقعہ ہے، مسلم شریف اتھینٹک کتاب ہے، مستند کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ منقول ہے، کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ. دوسرا واقعہ یہ اس سے بھی بڑی دلیل ہے، بخاری شریف میں اس بات کا ذکر ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی تھا جس کا نام ابن خطل تھا، تو آپ کے ساتھ ابن خطل، یاد رکھے اگر بخاری شریف میں آج کل سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی روایت بھی مل جائے گی. اس آدمی کا نام جاہلیت میں عبد العزا تھا، مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد اس کے پاس ایک خادم یا غلام تھا، وہ صحابی تھے، اس نے ان کو بھی قتل کیا، مسلمانوں کے اونٹ بھی لے گیا اور مرتد بھی ہو گیا. اور مرتد ہونے کے بعد مکہ پہنچ کر اس نے حضور کی شان میں مستخانہ اشعار بھی کہنا شروع کر دیا، دو بانگیاں بھی رکھی ہوئی تھی گانے والی، ان کو بھی کہتا کہ یہ اشعار پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناؤ جو حضور کے بارے میں اس نے کہا تھا. جب فتح مکہ ہوئی تو حضور نے کہا، ابن خطل اگر خانہ کعبہ کے پردوں کو بھی پکڑا ہوا ہوگا، پردوں کو بھی پکڑا ہوا ہو تب بھی اس کو قتل کر دینا. تو وہ برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اٹھے اور گئے، اور اسی حال میں کہ مطاف میں خانہ کعبہ کے پردوں کو اس نے پکڑا ہوا تھا اور معافی مانگ رہا تھا، لیکن اس کو قتل کر دیا گیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک بڑی عمدہ بحث کی، کہا کہ دیکھو ابن خطل کو قتل کرنے کی تین وجوہات بن سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مرتد تھا، مسلمان تھا، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن مرتد کی سزا قتل کے ساتھ ساتھ مرتد کو 72 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے کہ بھائی واپس آ جاؤ، اور اگر 3 دن 72 گھنٹے کی عذاب دی توبہ نہ کرے پھر قتل کرتے ہیں. دوسری بات کہ اس نے ایک صحابی کو قتل کیا، اگر قصاص کے طور پہ قتل کرنا مقصود ہوتا تو پھر اس کو ابن خطل کو گرفتار کیا جاتا، ورثہ کے حوالے کیا جاتا، پھر ورثہ کی مرضی ہے کہ معاف کرے یا دیت لے یا قصاص لے، لیکن صرف اور صرف قتل کرنا یہ قصاص میں بھی نہیں ہوتا. یہ بات اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ حضور کی ذات اقدس میں نازیبہ کلمات کہنے والا تھا، توہین کرنے والا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خانہ کعبہ کے پردے بھی پکڑے ہوئے ہوں اور معافی بھی مانگو تب بھی اس کو قتل کرو. ابھی اگر تو مرتد ہونے کی وجہ سے ہوتا تو اس کو 72 گھنٹے کی گنجائش دینی چاہیے تھی، وہ نہیں دی گئی. اگر یہ قصاص کی وجہ سے ہوتا تو ورثہ کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں کیا گیا. لیکن اس کو واحد کیا کہا، اس کو قتل کر دو، اس کی واحد وجہ تو ہی رسالت بنتی ہے. ایک بات تو یہ مکمل ہو گئی، کیا حضور کے دور میں یہ ہوا کہ نہیں ہوا، تو میں نے وجہ دو واقعہ بتا دی کہ ہوا. اچھا اب دوسری بات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی آدمی معافی مانگ رہا ہے تو پھر اس کو سزا کیوں دی جائے. یہ بات بھی عام طور پہ کہی جا رہی ہے، یہ بات بھی انتہائی کمزور ہے، کمزور بات ہے، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ قانون کی گرفت میں آنے کے بعد اگر مجرم کسی بھی مقدمے کے اندر معافی مانگے تو وہ متبرمی ہوتی، ورنہ دنیا کے اندر کسی مجرم کو کبھی بھی کوئی سزا نہ ملے، کیونکہ ہر مجرم قانون توڑنے کے بعد اور گرفت میں آنے کے بعد کیا کہے گا، مجھے معاف کر دو، چوری کی پکڑا گیا مجھے معاف کر دو، زنا کیا پکڑا گیا مجھے معاف کر دو، قتل کیا پکڑا گیا مجھے معاف کر دو. پھر تو دنیا میں کسی قانون کا کوئی مفہوم اور معنی باقی نہیں رہتا. تو یاد رکھیے گا اس بات کو، گرفتار ہونے کے بعد اگر کوئی مجرم توبہ کرتا ہے تو یہ فیما بینہ و بین اللہ ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان میں معافی ہے، وہ اس نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا. لیکن دنیا کے اندر یہ قانون ہوگا، دنیا کے اندر وہ قانون ثابت نہیں ہوگا. تو اس لیے معافی کی بات قانون کے گرفت میں آنے کے بعد کرنا، یہ بات در حقیقت قانون کو نہ جاننے کی وجہ سے. اچھا اب یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات، یہاں پہ اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ بھائی قانون کا راستہ اختیار کرو، اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اب علماء کرام اس قانون کو اور یہ فیصلے کو ماننے میں تامل کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال اکثر لوگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی، دوبارہ یہ بات کہوں گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ بات کریں گے. ہم ہمیشہ سے اس بات کے قائل ہیں اور رہیں گے اور اب بھی ہیں کہ کوئی مسلمان کو مسلمان ممالک میں اس طریقے سے لوگوں کو اذیت دینا، توڑ پھوڑ کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا، اس کی اجازت نہیں دی. قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت ہم کبھی بھی نہیں دیتے. ایک بات یہ طے ہے، نہ پہلے دیتے ہیں نہ آج دیتے ہیں. اب اگر اس موقع پر اگر کوئی کر رہا ہے، وہ مجرم ہے ہمارے نزدیک، وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا ہے بلکہ اسلام کو اور اسلام کے تصور کو لوگوں کی نگاہوں میں منہدم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے اسلام کو نقصان تو پہنچ رہا ہے، اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا اس توڑ پھوڑ خون خرابے سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس خون خرابے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہیں، یہ بات تو طے شدہ ہے، پہلے بھی کہی ہے. اچھا پھر اس وقت ہمیں تشویش کس بات کی، علماء کرام کو تشویش کس بات کی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس معاملے میں اگر ٹھنڈے دل سے دیکھا جائے تو دیکھیے، ایک بات ہے کہ سیشن کورٹ ایک فیصلہ کرے، اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے، پروسیس ہے، طے قانونی پروسیس ہے. کیا آپ اسے سپیریئر اگر کوئی کورٹ ہے اس میں جا کر آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد پھر یہ پروسیس ہے قانونی طور پہ کہ سپریم کورٹ میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں فیصلہ آنے کے بعد آپ سپریم کورٹ سے نظر ثانی کا ایک درخواست کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ سپریم کورٹ سے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے، تو اس لیے مزید اس کو کسی اور جگہ پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارے ملک کا عدالتی قانون پروسیس ہے جو چل رہا ہے. اس کے مطابق سیشن کورٹ سے اس کو سزائے موت ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن اس سیشن کورٹ سے سزائے موت پر سب سے پہلے اس مسئلے کو بگاڑا کسی نے، یہ ہے سمجھنے والی بات. اس معاملے میں مولویوں سے کوتاہی نہیں ہوئی، یاد رکھیے، علماء کرام سے کوتاہی نہیں ہوئی، وہاں کے مقامی لوگوں نے صبر کا، نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا. اس نے جو بھی کہا، جو بھی جھگڑا تھا، سچ تھا جھوٹ تھا اللہ جانتا ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا، لیکن جو بھی تھا ان لوگوں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو کہا. گاؤں کے لوگوں نے بھی کوئی اشتعال آمیز حرکت نہیں کی، بلکہ اس کو بلایا اور اس نے جو بیان دیا بقول اعتراف کیا، اس کے بقول اعتراف نہیں کر جو بھی تھا درد. لیکن اس کے بعد انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا، پولیس نے قانون کے مطابق باقاعدہ انویسٹیگیشن کی اجازت مانگی، انویسٹیگیشن ہوئی، پولیس نے سمجھا کہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے، ایف آئی آر کٹی، گرفتاری ہوئی، سیشن کورٹ میں کیس پہنچا، سیشن کورٹ نے اس کا مقدمہ کا فیصلہ کر دیا. اب یہاں پر یہ کہنا کہ یہ کالا قانون ہے، کس نے کہا؟ مولوی نے کہا، کس نے کہا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، ریکارڈ کو درست کرنے کی بات ہے کہ اس مسئلے کو بگاڑا کس نے ہے. حکومتی اقتدار میں پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر نے غیر ذمہ دارانہ بیانات شروع کر دیے، این جی اوز نے غیر ذمہ دارانہ بیانات شروع کر دیے، ان لوگوں نے قانون کا راستہ اختیار کیا، ان لوگوں نے ماورا قانون بیانات دینا شروع کر دیا، مسلمانوں کے اشتعال کے جذبات کا خیال نہیں رکھا گیا، اور یہ بیانات چلتے رہے. پھر ممتاز قادری کا واقعہ پیش آ گیا. اچھا اب ممتاز قادری نے تو ٹھیک ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ قانون ہاتھ میں لینا چاہیے، لیکن یہ بھی تو پوچھنا چاہیے کہ یہ فضا کس نے بنائی اشتعال انگیزی کی، اس میں کون قصوروار ہے، اور جن لوگوں نے بنائی ان کے خلاف حکومتی قانون کتنی حرکت میں آیا؟ سپریم کورٹ یا کسی عدالت نے کوئی نوٹس لیا، کوئی اپنی ایک طرف سے نوٹس لیا کہ یہ اس طرح کی باتیں قانون کے بارے میں کر رہے ہیں؟ کالا قانون حکومت کو کہہ رہے ہیں، آئین کے تحت بننے والے قانون کو کالا کہہ رہے ہیں، ہم ان کو نوٹس لے کر عدالت میں بلاتے، نہیں ہوا. پھر ہائی کورٹ میں چلا گیا، ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی اب یورپین یونین, اب جب سپریم کورٹ میں اپیل گئی ہے 22 جنوری بزنس ریکارڈر میں باقاعدہ اس کی خبر ہے کہ یورپین یونین نے آ کر کہا کہ آپ کو جی ایس پی پلس تب ملے گا جبکہ آسیہ بی بی کو آپ رہا کریں گے. آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے. یورپین یونین ہے, ان کو پاکستان کے قانون سے کیا ہے, عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. آپ یورپین یونین بھی یہ بات کہے کہ ہم عدلیہ کے ہر فیصلے کو مانیں گے, ہم پاکستان کے قانون کو مانیں گے, اگر میرٹ پر فیصلہ ہو ہم مانیں گے. یورپین یونین تو یہ بات نہیں کر رہی. یورپین یونین تو یہ کہہ رہی ہے آپ سپریم کورٹ کو راضی کر کے ہماری مرضی کا فیصلہ دلوا کے اس کو آزاد کریں. اب یہ مسئلے کو کون بگاڑ رہا ہے؟ مولوی بگاڑ رہا ہے, علماء بگاڑ رہا ہے, مدارس بگاڑ رہا ہے, مسجد بگاڑ رہی ہے, خان کو کون بگاڑ رہا ہے؟ یہ بیرونی طاقتیں بگاڑ رہی ہیں مسئلے کو. اب مسلمان ہیں, ریکارڈ کے پتا رہے ہیں, بیانات سے خبر اخبار ہے, تو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کیا میں آج تک آزاد نہیں ہو سکا؟ کب وہ دن آئے گا کہ جب ہماری عدالتیں آزاد ہوں گی؟ مجھے کہا جاتا ہے عدالت میں جاؤ, جب میں عدالت میں جاتا ہوں تو بیرونی طاقتیں اپنے مرضی کے فیصلے لینا چاہتی ہیں, تو میں پھر عدالت میں کیوں جاؤں؟ سوال بنتا ہے, نہیں بنتا سوال بنتا ہے یہ دن. اور پھر کیا ہوا؟ تو وہی ہوا, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اچھا یہ میرٹ پر ہے نہیں ہے قانون دان جانتے ہیں, میں قانون دان نہیں ہوں. جناب علماء کرام کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو آنے سے پہلے, اچھا جب آپ نے لوگوں کو مطمئن کرنا ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پیغامہ پیش لے لیجیے گا نوازی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم سے, ان کا پیغامہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ نے فیصلہ آنے سے پہلے کیا کیا؟ پہلے ججز کا اختلاف نقل کیا, ایک لال جج بینچ تھی, اس نے اختلاف نقل کرنے کے بعد باقاعدہ تحقیقی کمیٹی بنائی, جے ٹی آئی. یہ ایک وزیر اعظم کا مسئلہ تھا, پاکستان کا وزیر اعظم کا مسئلہ تھا, کیونکہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا تھا تو فوراً سے فیصلہ کرنے کے بجائے ایک تحقیقی کمیٹی بنائی گئی. انٹیلیجنس, آئی ایس آئی, بڑے بڑے لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا, ان کو موقع دیا گیا تاکہ پورے شواہد کو لا کر لوگوں کو مطمئن کیا جائے کہ ہمارا فیصلہ میرٹ پر ہے. کیا خیال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی ناموس کے وزیر اعظم سے بڑھ کر نہیں؟ اگر آپ, اگر ان کی ناموس کا مسئلہ وزیر اعظم کی تحفظ اور اس کی سے بڑھ کر ہے, تو کیا یہ طریقہ کار اور تحقیق یہ یہاں پر ہی کرنی چاہیے تھی آپ کو کہ 3 ججز کا بینچ وہ صرف 2.5 سے 3 گھنٹے کی ہیرنگ کے بعد آپ کو سنا رہا ہے اور شک و شبے کا فائدہ دے رہا ہے؟ اس میں ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ڈائریکٹ پر ہو. یورپین یونین کی بات نہیں کہتی, سلمان تاثیر کی بات نہیں کہتا, این جی اوز کی بات نہیں کہتی, مولوی کی بات کہتا ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. یورپین یونین, امریکہ, کینیڈا جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, ادھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا پارلیمنٹ میں, اسی وقت پارلیمنٹ, 3 منٹ کی پارلیمنٹ میں مبارکباد دی جا رہی ہے. ان کو کیا فکر ہے؟ کس بات کی خوشی ہے ان لوگوں کو؟ کینیڈا کو کس بات کی خوشی ہے؟ نیدرلینڈ کو, ہالینڈ کو کس بات کی خوشی ہے؟ یورپین یونین کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے, ابھی اس کے ٹویٹ آیا, اس نے کہا کہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ میری آج کی بیوی سے کب ملاقات ہوگی. ایک پاکستان سے دور افطار, دور افطار کے کھیت ہے, فارسی کے کھیت میں کام کرنے والی ایک غریب عورت سے یورپین یونین کے پریزیڈنٹ کو کیا چیز ہے؟ مسئلہ تو اسلام دشمنی کا ہے, مسئلہ تو اسلام دشمنی کا ہے, مسئلہ تو مسلمانوں کے دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور محبت کو کھرچنے کا اصل مسئلہ یہ ہے. مسئلہ صرف اس بات کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر فیصلہ میرٹ پر اگر تسلیم کریں گے تو میرٹ کو ثابت تو کرو. یہاں پر میرٹ نہیں ہے, یہاں پر لگ رہا ہے کہ بیرونی طاقتیں ہم سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتی ہیں, کروا رہی ہیں, اور پتہ نہیں آئندہ کون کون سے فیصلے کر رہے ہیں. اور ہم یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں چلو بہت سی چیزیں مار سے ڈر لگتے رہے، پیراما کیس آتے جاتے رہے، جو کچھ کرنا تھا تم کرتے رہے، اپنی مرضی سے فیصلے بدلتے رہے، کبھی نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہوا پھر واپس لیا، زرداری صاحب کے بارے میں سوئس کیس کا فیصلہ تھا نہیں لکھا گیا، سب کچھ ہوتا رہا، 30 دن کا مسئلہ تھا، یہی عدالتیں خاموش رہیں، قلاوازیاں کھاتی رہیں، ہم بھی خاموش رہے، لیکن ایک بات کہتے ہیں کہ ہماری خاموشی یہاں آ کر ناموں سے رسالت کر کے ہماری خاموشی نہیں رہے گی، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، اور دنیا بھی سن لے، ٹھیک ہے ان کے پاس میڈیا ہے اور ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، دنیا کو فکر ہے، مار پہ اصل روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے پرندوں کو ابھارا، خدا کو پابندی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو لورت کی مشینوں کا سارا کر، ہم بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے، اس لیے ایک بات یہ ہے کہ بغیر توڑ پھوڑ کے، بغیر نقصان کے، لیکن ایک حق کی آواز کو بلند کرنا یہ ہمارا حق ہے، اور یہ آواز ہم انشاءاللہ تعالی بلند کرتے رہیں گے، یہ علماء کرام کا موقف ہے کہ آپ فیصلہ کریں ہم مانیں گے، لیکن آپ فیصلے کو میرٹ پر ثابت کریں، آپ یہ بات ثابت کریں کہ فیصلہ بیرونی طاقتوں کی ایما پر نہیں ہوا ہے، یہ ہمارا حق ہے، اس کا مطالعہ کرتے رہیں گے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.